سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولا عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ مدینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ مدینہ، گو عشق کا موجود ہے ہر دل میں دسینہ، گو عشق کا موجود ہے ہر دل میں دسینہ، ملتا نہیں لیکن کبھی بھی خون و پسینہ، ملتا نہیں لیکن کبھی بھی خون و پسینہ، گو عشق کا موجود ہے ہر دل میں دسینہ، ملتا نہیں لیکن کبھی بے خون و پسینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ مدینہ، اللہ رے جوش محبت کی بارے، اللہ رے جوش محبت کی بارے، ایک آگ کا دریا سا لگے ہے میرا سینہ، ایک آگ کا دریا سا لگے ہے میرا سینہ، اللہ یہ جوش محبت کی بارے، اللہ یہ جوش محبت کی بارے، ایک آگ کا دریا سا لگے ہے میرا سینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ مدینہ، اے رشک ندامت میں تیرے فیض پہ قربان، اے رشک ندامت میں تیرے فیض پہ قربان، برسا ہے جو آسی پہ یہ رحمت کا خزینہ، برسا ہے جو آسی پہ یہ رحمت کا خزینہ، اے عشق ندامت میں تیرے فیض پہ قربان، اے
فیض سے قربان برسا ہے جو آسی پہ یہ رحمت کا خزینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ مدینہ ہے شرط کسی اہل محبت کی توجہ ہے شرط کسی اہل محبت کی توجہ ملتا نہیں ورنہ یہ محبت کا نگینہ ملتا نہیں ورنہ یہ محبت کا نگینہ ہے شرط کسی اہل محبت کی توجہ ملتا نہیں ورنہ یہ محبت کا نگینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ مدینہ آخر شعر ہے مانا کے مصائب ہے رہے عشق میں اختر مانا کے مصائب ہے رہے عشق میں اختر پر ان کے کرم سے جو اترتا ہے سکینہ پر ان کے کرم سے جو اترتا ہے سکینہ مانا کے مصائب ہے رہے عشق میں اختر مانا کے مصائب ہے رہے عشق میں اختر پر ان کے کرم سے جو اترتا ہے سکینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ مدینہ
ایک بات بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ تو سب جانتے ہی ہیں الحمدللہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جو بھی قدرتی آفات آتی ہیں مصیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے بیماری مہلک آتی ہے یہ آسمانی آفات ہیں اور انسان کی عبرت کے لیے ہیں سدھارنے کے لیے ہیں کہ ہر آدمی ان سے عبرت پکڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری کرے گناہوں سے توبہ کرے توبہ کے معنی ہی لوٹنے کے ہیں یعنی ہم گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں تو معافی تلافی کر کے پھر قریب ہو جاتے ہیں اللہ ان کو پھر قریب کر لیتے ہیں تو بڑی بات یہ ہے جس کو ہلکا سمجھا جا رہا ہے ان حالات میں اور وہ ہے گناہ سے بچنا ہم سنتے ہیں لیکن پھر بھی گناہ کو معمولی سمجھتے ہیں اور دوسرے کے چند گناہوں کو گناہ سمجھتے ہیں بعض باقی سب باتیں ہم سمجھتے ہیں کہ سب جائز ہیں
جیسے چاہو جی لو، جیسے چاہو کھا لو، جیسے چاہو پی لو، جس طرح چاہو سو جاؤ، اوندے منہ سو جاؤ، ایسے لہ لو ایسے رہ لو، جو چاہو زبان سے نکال دو، جس طرح چاہو وقت کو گزار لو. تو یہ ہماری نادانی کی بات ہے. گناہ محض بدنگاہی نہیں ہے، محض غیبت نہیں ہے، محض جھوٹ نہیں ہے، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں. لیکن فضول گپ شپ میں وقت گزارنا اور لہو و لعب کے اندر وقت گزارنا، یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ گناہ سے بچ جانا سب سے بڑی عبادت ہے. كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق المحارم تکن عابد الناس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ عبادت گزار وہ شخص ہے جو گناہ سے بچ جاتا ہے، حرام سے بچ جاتا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کل زیادہ تر، الا ماشاء اللہ، لیکن زیادہ تر لوگ کثرت وظائف پر تو بہت زور دے رہے ہیں لیکن گناہ سے بچنے کو بہت ہلکا سمجھ رہے ہیں. اس طرف جو ہے درد دل سے کہنے والے بہت کم ہیں کہ گناہ سے جو اللہ کا غضب آتا ہے وہ نفل اذکار تو ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے متوجہ ہوتی ہے. وظائف سے، اذکار سے اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنا مطلوب ہوتا ہے. لیکن گناہ کی وجہ سے جو غضب کے ٹرک آ رہے ہیں ان کا مقابلہ کرو تو ہمارے گناہ بڑے ہوئے ہیں، وظائف اور آہوزاریاں اور توبہ و استغفار کم ہیں. تو جہاں یہ بیلنس بڑھ جائے گا، یعنی نیک کام ہمارے بڑھ جائیں گے، گناہ کم ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ یہ ساری پریشانیاں رفع ہوتی جائیں گی اور گناہ کو بالکل ہی چھوڑ دیں گے. اور جہاں گناہ ہو گیا اور توبہ استغفار سے اس کو دھو لیا، خطا کو دھو لیا اپنی، تو پھر تو پوچھو ہی نہیں. ابھی اشعار میں بھی یہی ہم نے پڑھا، اے اشک ندامت میں تیرے فیض کے قربان ہے کہ آسی پہ اترتا ہے جو، کیا شعر پڑا تھا کسی کو یاد نہیں، برسا ہے جو آسی پہ رحمت کا خزینہ، ہے نا. تو یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ایک ذریعہ توبہ و استغفار ہے. تو خوب اس بات پر زور دینے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ گناہ سے بچ جانا. بدنگاہی سر فہرست ہے. ابھی مولانا تقی عثمانی صاحب کا بیان بھی آیا تھا، اور بھی علماء بزرگان دین یہی فرما رہے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ بڑے بڑے علماء ہیں، تحقیق کرتے ہیں بات کی، تو وہ سب یہی فرما رہے ہیں کہ یہ ایسی مہلک بیماریوں کی آفت جو آتی ہے فحاشی کی وجہ سے آتی ہے، فوش کاموں کی وجہ سے. بدفعلیاں ہیں، زناکاریاں ہیں، آنکھوں کے زنا ہیں، شراب پینا ہے، یہ سب فحش کام ہیں. اور اسی طرح فحش کلامی بھی ہے کہ فحش کلامی بھی، چونکہ ہم دن رات جس ماحول میں رہ رہے ہیں اور جس پر اللہ کا فضل و رحمت ہے وہ تو بچا ہوا ہے، ورنہ اکثر لوگ جو ہے وہ موبائل کے اندر انہماک ہے، موبائل ہیں، کیبل ہیں، ٹی وی ہیں، اس میں جو دن رات سن رہے ہیں وہی دل میں ہے، وہی نگاہ میں ہے، وہی زبان میں ہے، تو وہ احساس بھی ختم ہو جاتا ہے گناہ کر کر کے. ہم کہتے ہیں ہم تو کوئی گناہ کرتے نہیں، ہم تو سارا دن یوں ہی رہتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، یہ بھی، لیکن کتنے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ یہ مصیبتیں آتی ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور بہت کچھ تو ہم خود ہی معاف کر دیتے ہیں. ہم تو اتنے غفلت زدہ ہو چکے ہیں کہ ہم کو یہ لگتا ہے کہ ہم کوئی گناہ کر نہیں رہے. در حقیقت تو ہر لمحہ اگر انسان واقعی اللہ سے رجوع کرے اور واقعی انسان انسان بنے تو معلوم ہوگا کہ ہر لمحہ خطاؤں کا ظہور ہم سے ہو رہا ہے. اور کیوں نہ ہوگا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، مخاطب صحابہ کرام تھے، کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. سبحان اللہ، خطاکار تو فرمایا لیکن ساتھ میں اس کا
علاج بھی بتا دیا، اس کا مرہم بھی بتا دیا، اس کا مسیحا نے اس کا علاج بھی بتا دیا کہ توبہ استغفار۔ تو جو بھی وظائف بتائے جا رہے ہیں، ہر وظیفے کے اندر اللہ تعالیٰ سے رجوع ہے، آہوزاری ہے، اور توبہ و استغفار کے کلمات ہیں۔ آیت کریمہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب ایک آدمی تسبیح لے کے بیٹھ جائے، ہزار مرتبہ پڑھ لے، لیکن اس کا دھیان ہی نہیں ہے اس میں، اور نہ وہ درد دل سے پڑھ رہا ہے، نہ اس میں ندامت ہے، وہ تو سمجھ رہا ہے بھائی ہم بس آفت کو ٹالنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہم کو گناہ تھوڑی کر رہے ہیں، تو اور ثواب کا ہی کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کام تو ثواب کا ہی ہے، لیکن دل سے آہوزاری ہو، ندامت ہو، پھر دیکھو کیسے فٹافٹ یہ آسمانی آفات ٹل جائیں گی۔ دل سے آہوزاری مقصود ہے، درد دل مقصود ہے، افسوس کے دل درد سے خالی ہے، رجوع سے خالی ہے۔ تو یہ کلمات ہیں آیت کریمہ کے، لا حول ولا قوت الا باللہ کا کلمہ ہمارے حضرت نے فرمایا۔ اس میں بھی بندہ اپنے عجز و انکساری کا اظہار کر رہا ہے کہ نہیں، مجھ میں طاقت نہیں ہے نیکی کی اللہ، مگر آپ جب مدد فرمائیں، اور نہ ہی میں گناہ سے بچ سکتا ہوں جب تک کہ آپ کی حفاظت نہ ہو۔ تو اس میں کلمات میں جو عجز اور انکساری ہے، تو وہ دل میں تو ہے ہی نہیں، بس اوپری اوپری پڑھ رہے ہیں، بھگتانے کے لیے، نمٹانے کے لیے، یا دکھلانے کے لیے پڑھ لے تو ایسا پڑھنا تو بھائی بس اللہ قبول فرمائے، کس کا ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن بھائی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ تھوڑا بھی اگر استغفار و توبہ کر لیا جائے، تھوڑا ذکر کر لیا جائے، لیکن دل سے کیا جائے، ندامت کے ساتھ، واقعی اپنے آپ کو قصوروار سمجھ کے، یہ نہیں کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں تو ہم خطا کر ہیں، ہم بہت گناہ کر، نہیں، واقعی اپنے گناہ کا، قصور کا اعتراف کریں کہ ہاں میں واقعی میں گناہ گار ہوں۔ یہ زبان سے کہنا آسان ہے، لیکن اپنے کو کہنا بہت، یعنی حقیقت اس کی پانا بہت مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے آپ کو اپنی نظروں میں ہمیں نیچا دیکھنے کی توفیق دے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا بھی کہ اللہم اجعلنی صبورم واجعلنی شکورم واجعلنی فی عینی صغیرا، کہ اللہ مجھے میری نظر میں گرا دیجیے، چھوٹا دکھلا دیجیے، اور فرمایا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، لوگوں میں اللہ میرے عیوب کی وجہ سے میری رسوائی نہ کیجیے، لوگوں میں مجھے محترم اور اچھا عزت والا بنا کے رکھیے، میری ستاری فرمائیے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ کا بھی کلمہ در حقیقت اعتراف قصور ہی ہے، اعتراف عبدیت ہے، اعتراف عجز و انکساری ہے۔ اسی طرح سے درود تنن جینا ہے، اس میں بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ سے آہوزاری ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ تمام جو کلمات ہیں، اس کو دل کی حضوری کے ساتھ پڑھیں، تو تھوڑا وظیفہ بھی انشاءاللہ بڑے فوائد لے کر آئے گا۔ اور اصل بات جو میں نے شروع میں عرض کی تھی، گناہ سے بچنا، گناہ سے بچنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ جب جان کے لالے پڑتے ہیں تو کوئی لالے یاد نہیں آتے۔ آج حسینوں سے دل لگا رہے ہیں، گندگیاں دیکھ رہے ہیں موبائل میں، کیبلوں میں، اور طرح طرح سے اپنے آپ کو فضولیات اور لغویات میں لگایا ہوا تھا۔ اب جو جان کے لالے پڑ گئے تو اب جو ہے وہ چلے ہم اللہ کی طرف، مہربانی ہے اللہ کی، مہربانی ہے اللہ کی، جو اس موقع پر بھی اللہ کی طرف رجوع کر لے تو یہ بڑی مہربانی ہے اللہ کی۔ ورنہ جو نہیں بچتے تو وہ اس ان حالات میں بھی، گھر میں تو محصور ہو گئے لیکن کام وہی چل رہے ہیں، کیبل کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، موبائلوں کے ان حماق ہے، صبح سے شام موبائل 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 موبائل، اور صبح سے شام کیبل، خبریں معلوم کرنے کے بہانے، کہیں کس بہانے جو ہے وہ کھولے بیٹھے ہوئے ہیں، اور خدا تعالیٰ سے ہم دور ہیں، خدا تعالیٰ سے غافل ہیں۔ جبکہ کام تو بنے گا اللہ کو یاد کرنے سے، خبریں حاصل کرنے سے تو کام نہیں بنے گا، آج وہاں یہ ہو گیا، آج وہاں یہ ہو گیا، اس بہانے سے شیطان نے ہم کو ذکر اللہ سے بھی محروم کر دیا ہے۔ زبان ہماری خاموش ہے، دماغ کہیں اور ہے، کہیں اور ہمارا دل لگا ہوا ہے، اللہ سے تو دل لگا ہوا نہیں، یہی شیطان کا مقصود ہے کہ ان حالات میں بھی جو اللہ کی طرف صحیح معنوں میں رجوع نہ کرے، پھر اس کی محرومی کا کیا کہنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو مقصد، جس مقصد سے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا، اور ایک اور آیت بھی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، بما کسبت ایدی الناس، اور کیا ہے بیٹا آگے؟ ولنذیقنکم ولنذیقنہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ جو فتنہ فساد زمین میں پھیلتا ہے یہ تمہارے اپنے لوگوں ہی کی کمائی ہے. پھر آگے فرمائے تاکہ ہم اس کا بعض کچھ مزہ چکھا دیں، کچھ، اگر پورا چکھا دیتے تو ہم تو ہلاک ہی ہو جاتے. تو فرما رہے ہیں کہ کچھ مزہ ہم چکھا دیتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جائیں، ہماری طرف لوٹ کے آ جائیں. یہ اس لیے ہے، بالکل کھلی بات ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آفت بھیجتے ہیں تو یہ بھی مسلمان کے لیے رحمت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے کہ سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ. ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بے شمار دروازے کھلے، جب تم ہمیں آواز دو گے ہم موجود ہیں، ہم وہیں موجود ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، ادھر تم آہ کرو گے ادھر ہم تمہارے پاس موجود ہیں، ہے نا، قریبی ہیں. آج ہم حدیث شریف میں پڑھ رہے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ہزاروں بے شمار حجابات میں ہیں، پردے ہیں، ہے نا، لیکن پردے وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈھانکے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے نہیں چھپایا ہوا اپنے آپ کو. ہم اللہ سے غفلت کر کے، گناہ کر کے ان پردوں کو بڑھاتے جا رہے ہیں، پردے ہماری طرف سے ہیں. فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ دیکھو ایک آدمی اندھا ہے، نابینا ہے، اور سورج تو چمک رہا ہے، اس کی روشنی واضح ہے، روشن ہے، بالکل پوری دنیا میں روشنی ہے، لیکن اندھا جو ہے اس کو دیکھ نہیں سکتا، اپنی بینائی نہ ہونے کی وجہ سے اس کو دیکھنے سے محروم ہے. تو ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ حجابات پڑے ہوئے ہیں، اور جو گناہ چھوڑتے جائیں گے، توبہ کرتے جائیں گے، اللہ سے معافی مانگتے جائیں گے اور عبادات اور اعمال کو شروع کر دیں گے، اور خصوصاً فرائض نماز میں ہم کوتاہی نہ کریں اور کوئی گناہ کی باتیں نہ کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا بھی سنورے گی. آخرت کے لیے تو کرنا ہی کرنا ہے، جو نہ کرے وہ نادان ہے بھائی، اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، کس طرح اس کے دل میں ہم ٹھونس دیں یہ بات کہ دنیا کے اندر آئے ہی ہم خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے، تو متیں چند سر اپنے در چلے، وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے ساتھ میں، یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے، یا یہ تھا وہ تھا وہ مسئلہ تھا وہ مسئلہ تھا. ارے میرے دوست اور عزیزو، جو محشر کا دن آئے گا، آنکھ کھلے گی تو دنیا کی کوئی مصیبت یاد نہ آئے گی، کوئی پریشانی زندگی بھی یاد نہ آئے گی. حدیث پاک میں ہے کہ یوں لگے گا جس طرح سے سمندر کے اندر ایک شخص پانی میں انگلی ڈالتا ہے اور وہ نکالے اور اس میں دیکھے کہ کیا آیا اس کے ساتھ، سمندر کتنا پانی ہے اور انگلی میں کتنا لگ کے آیا، تو اتنی بھی نسبت آخرت کی زندگی کو نہیں ہے، دنیا کی زندگی کو. پھر ہم اس زندگی کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، اتنا زیادہ اس کے پیچھے اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں، اپنے اوقات کو، اپنی طاقت کو، اپنے جسم و جان کو، اپنے مال کو، اس قدر ہم اس میں کھپائے ہوئے ہیں کہ آخرت سے تو بالکل غافل ہی ہو گئے. جو اصل رہنے کی جگہ ہے، اصل جو رہنے کی جگہ ہے، بے عیب جگہ ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، تعمیر وطن آخرت سے ہم جو ہے بہت دور ہو گئے. تو دنیا تو سنور ہی جائے گی، لیکن اصل آخرت کا کام، آخرت کو دیکھنا ہے، آخرت کی تعمیر کرنی ہے. دوسری بات جو میں عرض کر رہا ہوں، جو پہلی بات تو یہی ہے کہ گناہوں سے بچنے کا خوب اہتمام، اس میں نگاہ کی حفاظت سر فہرست ہے، کیونکہ بڑے بڑے بزرگان دین یہی فرما رہے ہیں کہ یہ فحاشی کی وجہ سے، ان گندگیوں کی وجہ سے، آپ دیکھ لیجئے، الحمدللہ میں کیا کہوں اپنے مرشد کو کس قدر میں دعائیں دوں، وہ کم ہے کہ کب سے ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ یہ مضمون بیان فرما رہے ہیں نگاہوں کی حفاظت کا، اور کس قدر اس سے جو ہے تباہی پھیل رہی ہے، اب اپنی آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے. یہ جہاں سے بیماریاں آئی ہیں، ملکوں میں پھیلی ہیں، اس میں تو کوئی کلامی نہیں ہے، بدفعلیاں، زناکاریاں، شرابکاریاں، وہاں سے بیماری پھیلی اور مسلمان بھی اس کا شکار ہونے لگے. اور کیوں ہونے لگے؟ جب جہاد میں آدمی لڑتا ہے تو کفار کو ٹھکانے لگاتا ہے، لیکن کچھ مسلمان بھی شہید ہوتے ہیں، تو ان کی شہادت کا اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کرنا ہوتا ہے شہادت کے ذریعے. تو اگر کچھ ہو بھی جائے اول تو الحمدللہ ابھی تک ہمارے یہاں یہی رپورٹ دے رہی ہے کہ کل 3 اموات پورے ملک میں ہوئی ہیں اس سلسلے کی, لیکن ان میں سے بھی 2 تو ایسی اموات ہوئی ہیں جو بالکل پہلے ہی تقریباً ختم کے برابر تھے, بیچارے ہسپتال میں ایڈمٹ تھے, جگر وغیرہ بالکل ناکارہ ان کا ہو گیا تھا. ایسے ہی نا وہ جو ان کی اصطلاحات تو یہ سمجھ سکتے ہیں, لمبے لمبے الفاظ استعمال کرتے ہیں, اس کے مخفف جو استعمال کرتے ہیں اس کے معنی بھی دوسرے بتا دیتے ہیں. تو خیر جو بھی بیماری ہے یہ بات صحیح ہے نا کہ وہ اب 6 ہیں, لیکن جو 2 میں بات کر رہا ہوں کل تک تو یہی فگر تھا نا 3 کا, تو اس میں سے 2 بالکل یعنی قریب المرگ ہی تھے نا, بس کسی کو کینسر ہوا ہوا تھا پہلے ہی کسی کو. بہرحال کوئی انکار نہیں کر رہا ہمیں, لیکن بات یہ ہے کہ اتنے بڑے ملک کے اندر اگر روزانہ عام حالات میں بھی اموات دیکھیں تو کتنے ہزار روزانہ چلے جاتے ہیں. تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے, تو بجائے اس کے کہ زیادہ خوف زدہ ہوں, گھبرائیں, پریشان ہوں, کیوں ہم خدا تعالیٰ سے رجوع نہیں کرتے, کیوں ہم اللہ سے نہیں مانگتے, جس کی جہاں سے آفت آئی ہے اس کو راضی کرنے کی کیوں کوشش نہیں کرتے, ہے نا. بلائیں تیر اور فلک کما ہے, چلانے والا شہنشاہ ہے, اسی کے زیر قدم اما ہے, بس اور کوئی مفر نہیں. تو اللہ کو راضی کر لیں تو سینکڑوں غم سے ملی ان کو نجات, جو تمہارے غم کے حامل ہوئے. ایک غم پالو, اللہ کو راضی کرو, انشاءاللہ ساری جو ہے آفات اور پریشانیاں غموم ہموم سب رفو چکر ہو جائیں گے, سب رفو چکر ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ بہرحال سب سے اولین چیز یہ ہے, نگاہ کی حفاظت, پھر زبان کی حفاظت, کیونکہ زبان سے اتنے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں ہم سے جس سے ہم تصور بھی نہیں, اس طرف خیال بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کہہ دیا, اور بڑی بڑی ناشکریاں زبان سے ہو جاتی ہیں. بعض اوقات اگر غور کریں تو کلمہ کفر بھی نکال دیتے ہیں ہم لوگ, ایسی بات کر دیتے ہیں جس میں شکایت کا عنصر ہوتا ہے. اس لیے زبان کو بہت سوچ سمجھ کر استعمال کریں, کیونکہ زیادہ گناہ انہی دونوں چیزوں سے ہوتے ہیں. پھر کان سے غیبت نہ سنیں, حدیث پاک میں ہے. ابھی ہمارے حضرت ایک بیان میں سن رہا تھا کہ غیبت کے متعلق ایک حدیث حضرت نے فرمایا تھا, بہت کم لوگ جانتے ہیں, کہ حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص کے سامنے غیبت ہو رہی ہو اور وہ کہہ دے کہ جو ہے نہیں بھائی نہیں میرے سامنے غیبت مت کرو, اور میں ان کو جانتا ہوں ان کے اندر بہت خوبیاں بھی ہیں, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مدد فرمائیں گے. اور جو نہیں کرے گا قدرت ہوتے ہوئے بھی منع نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کریں گے. تو غیبتیں عام ہیں زبانوں میں, اور غیبت کے متعلق تو ہم جانتے ہیں کس خصوصی عنوان سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ یحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ فکرہتم, کہ یہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا کوئی جس طرح پسند نہیں کرتا, تو اس لیے یہ ایسا ہے غیبت کا کام. اور بس بلا تکان ہم زبان کا استعمال کرتے ہیں, اسی طرح یہ دونوں گناہ ہو گئے, زبان سے غیبت کا گناہ اور کان سے سننے کا گناہ ہو گیا, جھوٹ بولنے کا گناہ, کان سے سننے کا گناہ. اس طرح کی باتیں, چغلیاں, ادھر کی بات ادھر لگا دینا, گھروں کے اندر ایسا ہو جاتا ہے, ان باتوں سے ہم بچیں. گناہوں سے بچنے میں پورا زور لگا دیں ہم, واللہ یہ جو پریشانیاں آفات ہیں یہ ہمارے گناہوں کی ہی وجہ سے ہیں. تو جب تک گناہ نہ چھوڑیں گے وظائف کیسے کام کریں گے, کیسے غضب کا ٹرک جائے گا, رحمت کا ٹرک آئے گا کیسے. اس لیے میرے دوستو عزیزو اس کا ہم بہت خیال رکھیں. گھروں کے اندر اب محسوس ہو گئے ہیں, آج سے 1500 برس پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک, کہ اپنی زبان کو لگام دو. وہی گناہ ہو رہے ہیں, زبان سے کتنے گناہ کر جاتا ہے آدمی. اور اس طرح سے ولیسعک بیتک, کہ اپنے گھروں میں سے چپکے رہو. آج جان کی قیمت ہے تو گھروں میں محصور کر دیا گیا, گھروں میں بیٹھنے پہ مجبور کر دیا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی قیمت نہیں ہے, اس لیے کہ ایمان کی قیمت نہیں ہے. تو آج جان کی وجہ سے گھر میں مجبور ہے رہنے پہ, لیکن اللہ اور رسول کی باتوں پہ ہمیں دھیان نہیں. کیوں نہیں آئیں گی آفتیں, کیوں نہیں آئیں گی پریشانیاں. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرزند اور چار صاحبزادیاں پیدا ہوئیں. فرزند ارجمن قاسم رضی اللہ عنہ اور طاہر رضی اللہ عنہ تھے. قاسم رضی اللہ عنہ کے نام سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم مشہور ہے, اور طاہر رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کا نام عبداللہ تھا. چار صاحبزادیاں حضرت فاطمہ, حضرت زینب, حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن تھیں. حضرت زینب رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے بڑی تھیں. رضی اللہ عنہن وعنا اجمعین. یہ سب اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے تھی. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے صاحبزادہ جن کا نام ابراہیم تھا, صرف وہ ماریا قبطیہ رضی اللہ عنہا سے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں فرزند بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے. البتہ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کے متعلق بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ سواری پر سوار ہو جائیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ باجماع امت تمام صاحبزادیوں میں افضل تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فرمایا ہے کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. ان کا نکاح 15 برس 5.5 ماہ کی عمر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ہوا. 480 درہم مہر مقرر کیا گیا. اس سیدت النساء کا جہیز کیا تھا؟ ایک چادر, ایک تکیہ جس میں کھجور کے درخت کا گودا بھرا ہوا تھا, ایک چمڑے کا گدا, ایک باندھ کی چارپائی, ایک چھاگل, دو مٹی کے گھڑے, دو مشکیزے اور ایک چکی. چکی پیسنا اور گھر کے کام کاج خود اپنے ہاتھ سے کرتی تھی. دونوں جہان کے سردار کی سب سے لاڈلی صاحبزادی کا نکاح, جہیز اور مہر یہ تھا, اور ان کی فقیرانہ زندگی کا نقشہ یہ تھا. کیا اس کو دیکھ کر بھی وہ عورتیں نہ شرمائیں گی جو بیاہ شادی کی رسموں میں دین و دنیا کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں؟ اس میں خداوند تعالی کی کوئی بڑی حکمت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسری اولاد زندہ نہ رہی, صرف دختری اولاد یعنی بیٹیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ساری دنیا میں پھیلی, لیکن بیٹیوں میں بھی صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد باقی رہی ہے. دوسری صاحبزادیوں میں بعض کی اولاد ہی نہیں ہوئی, بعض کی زندہ نہ رہی. حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے ہوا. ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا جو تھوڑی عمر میں انتقال کر گیا, اور ایک لڑکی امامہ پیدا ہوئی جن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد نکاح کیا, لیکن ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی. حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں, اور ہجرت حبشہ میں آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہیں. تو ہجری میں غزوہ بدر سے واپسی کے وقت لا اولاد دنیا سے رخصت ہو گئیں. اس کے بعد 3 ہجری میں ان کی دوسری بہن ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے کر دیا, اور اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا لقب ذوالنورین ہوا. 9 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا. اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر میرے پاس کوئی تیسری لڑکی ہوتی تو اس کو بھی ان کے نکاح میں دے دیتا. عورتیں یاد رکھیں, سیرت کی معتبر روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنے آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے پسند نہیں کہ عورت اپنے خاوند کی شکایت کیا کرے, جاؤ اپنے گھر بیٹھو. یہ ہے لڑکیوں کی وہ تعلیم جس سے ان کی حیات دنیا اور آخرت دونوں درست ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ سب پریشانی اور آفات کو اپنے فضل سے دور فرما دے. ہمارے گناہوں کو اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ, جو آفت و پریشانی آ گئی ہے, اے اللہ آپ نے خصوصی فضل و کرم سے اللہ تمام امت مسلمہ کو اس سے حفاظت نصیب فرما. اے اللہ جلد از جلد اس بیماری کو دور فرما. اے اللہ اس مہلک بیماری کو جلد از جلد دور فرما. اے اللہ بلوغ سے لے کر آج تک کے ہمارے ہر چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما دے. پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ رحمتوں کی بارش فرما دے, برکتوں کی بارش فرما دے, کرامتوں کی بارش فرما دے. اے میرے اللہ, اے اللہ ہمارے گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما کر ہم سے راضی ہو جائیے. اے اللہ اپنے کرم سے ہم سے راضی ہو جائیے. یا اللہ اپنے کرم سے ہم سے راضی ہو جائیے. نیک اعمال کی توفیق دیجیے اور گناہوں سے, شیطانی اعمال سے, گندے اعمال سے, غلیظ اعمالوں سے اے اللہ ہم سب کو بچنے کی پوری پوری توفیق عطا فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على النبي محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گھروں کے اندر ذکر کا, وظائف کا اہتمام کریں. جب گھر میں بیٹھنے ہی پڑ رہا ہے تو اب یہ نہیں کہ سو رہے ہیں پڑے ہوئے صبح سے شام اور غفلت کی زندگی, وہی میں عرض کر رہا ہوں. غفلت نہ ہو, تلاوت میں وقت گزارے, موقع کو غنیمت جانے, اوقات کو قیمتی بنائیں. واللہ وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں, بس وہی لمحات میری زیست کا حاصل رہے. زبان کو خاموش رکھیں, ذکر اللہ میں اس کو لگائیں, اور اوقات کو اپنے تلاوت میں, ذکر اذکار میں, توبہ استغفار میں. پرانی پہلے کی نمازیں رہ گئی ہوں, قضا نمازیں, ان کو دہرانے میں, ان کو ادا کرنے میں لگائیں. اور جو کچھ اپنے معمولات اور وظائف ہیں ان کو پابندی سے ادا کریں. سوئیں بھی, آرام بھی کریں, لیکن خالی وقت نہ گزاریں. موبائلوں کے اندر اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. ہاں, اور جو ہے فضول کاموں میں, فضول گپ شپ میں اس کو ضائع نہ کریں. للہ ضائع نہ کریں. ذکر و تلاوت میں وقت لگائیں, نمازوں کو ادا کرنے میں, وضو کو اچھی طرح کرنے میں, عبادات کے اندر اپنے آپ کو لگائیں, موقع کو غنیمت جانیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے وقت کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. بس.